بدھ 11 مارچ کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی دفتر پر رینجرز کی بڑی کارروائی، اسلحہ برآمد کرنے اور مطلوب افراد کی گرفتاری کا دعویٰ، مگر ایم کیو ایم کے ایک رہنما نے کہا
اس کا بنیادی مقصد ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کرنا ہے، کسی نے ظاہر کر دی اس کی گرفتاری، ہم اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں رینجرز نے سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے ہیڈ کوارٹر 90 اور سیکرٹریٹ خورشید میموریل ہال پر چھاپہ مارا ہے اور کچھ افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رینجرز کے ترجمان کرنل طاہر نے 90 کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ 2 گھنٹے تک جاری اس کارروائی میں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں ہوا، تاہم سزا یافتہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا
شر پسند عناصر جو ہیں ان کی یہاں پہ اطلاع تھی، اس کے اوپر رینجرز نے چھاپہ مارا اور اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو کورٹ سے سزائے موت کی جو ہے وہ ان کو سزا مل چکی ہے، ان کو بھی ان کی موجودگی بھی تھی، ان کو بھی اریسٹ کیا گیا۔
کراچی میں رینجرز کی اس کارروائی کے بعد آج معمولات زندگی متاثر رہے۔ دوسری طرف جماعت کے سربراہ الطاف حسین نے کارکنوں سے پرامن رہتے ہوئے ملک گیر احتجاج کی کال دی ہے۔ کراچی سے حسن کاظمی۔
ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم میں دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، جو غلطیاں کر بیٹھے ہیں انہیں 90 کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ عزیز آباد میں کارکنان سے خطاب میں الطاف حسین نے کہا اگر وہاں دہشت گرد تھے تو رابطہ کمیٹی کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا۔ کراچی میں آج صبح ہی سے ایم کیو ایم کی اپیل پر کاروباری مراکز بند ہیں، تاہم شہر میں کہیں سے بھی کسی تشدد کے واقعے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔
ادھر صوبہ بلوچستان کی مچھ جیل میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ وہاں قید متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما سولت مرزا کے ڈیتھ وارنٹ انہیں موصول ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر سولت مرزا کو گزشتہ سال اپریل میں مچھ جیل منتقل کیا گیا تھا۔ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
ان ذرائع نے بتایا کہ سولت مرزا کے ڈیتھ وارنٹ کراچی میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے جاری کیے ہیں۔ خیال رہے کہ سولت مرزا کے خلاف قتل کے متعدد مقدمات درج تھے، لیکن انہیں کے ای ایس سی کے سابق سربراہ کے قتل میں پانسی کی سزا ہو چکی ہے۔ جیل کے ذرائع کے مطابق اسے 19 مارچ کو پانسی دیے جانے کا امکان ہے۔
روس میں حزب اختلاف کے رہنما بوریس نیمتسوف پر گولی چلانے والے مرکزی مشتبہ ملزم کا کہنا ہے کہ اس سے زبردستی اس قتل کا اعتراف کروایا گیا ہے۔ سنیچر کے روز زاور دادایوو سمیت ایک اور شخص پر اس قتل کے معاملے میں فرد جرم عائد کی گئی تھی، تاہم اب مسٹر دادایوو کا کہنا ہے کہ انہیں 2 دن تک ہاتھ پیر باندھ کر رکھا گیا اور اس دوران ان کے سر پر لفافہ چڑھا دیا گیا، اور انہوں نے مسٹر نیمتسوف کو قتل کرنے کا اعتراف محض اس لیے کیا کہ ان کے ساتھ حراست میں لیے گئے ان کے دوست کو رہا کر دیا جائے گا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود روس مشرقی یوکرین میں باغیوں کو مسلح کرنے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دے رہا ہے۔ امبر شمسی۔
بیلجیم میں نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز میں بات کرتے ہوئے مسٹر سٹولٹنبرگ نے روس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے جنگجوؤں کو واپس بلائے اور مبصرین کو جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کی تصدیق کے لیے علاقے میں مکمل رسائی دی جائے۔ انہوں نے یوکرین میں روس کی کارروائی کو جارحیت قرار دیا اور کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نیٹو کے مطابق باغیوں کے کچھ ہتھیار سرحدوں سے ہٹائے گئے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا کہ انہیں کہاں لے جایا گیا ہے۔
عراقی حکام کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے ساتھ جاری لڑائی کے نتیجے میں تکریت کے شمال مشرقی حصے کا بیشتر علاقہ واپس حکومت کے کنٹرول میں لے لیا گیا ہے۔ عراقی حکام کے مطابق شیعہ ملیشیا اور قبائلی جنگجوؤں نے تکریت میں علاقے کی مرکزی عمارت قدیسیہ پر عراقی جھنڈا لہرا دیا ہے، جو ایک فوجی ہسپتال ہے۔ ایتھنز نے جرمنی کو دھمکی دی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں کے مظالم پر ہر جانے کے طور پر یونان میں موجود جرمن جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ سارا حسن۔
یونان کے وزیر انصاف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں یہ اجازت دی گئی تھی کہ 1944 میں دوستموں میں ہونے والے قتل عام کے متاثرین کے لیے ہر جانے کے طور پر یونان میں موجود جرمن جائیداد ضبط کر لی جائے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم الیکسس سپراس نے جرمنی پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ تاوان جنگ کے اس وسیع معاملے کو نظر انداز کر رہا ہے، تاہم برلن کا کہنا ہے کہ وہ تاوان ادا کر چکے ہیں اور اس بارے میں مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بی بی سی کی ایک تحقیق نے چین میں انٹرنیٹ پر بچوں کی فروخت کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے۔ تفصیل احمد رضا سے۔
انٹرنیٹ پر موجود ایک اشتہار میں ایک 8 مہینے کی بچی کی قیمت $40,000 مانگی گئی ہے۔ اگرچہ چین میں بچوں کو گود لینے کے لیے تو پیش کرنے کے اشتہار دینے کی قانونی طور پر اجازت ہے، مگر فروخت کا اشتہار دینے کی نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال 20,000 بچے چین سے اغوا ہوتے ہیں، جن میں سے کئی بعد میں فروخت کر دیے جاتے ہیں۔
لنڈن کی نیشنل گیلری کے حکام نے اس عجائب گھر کی سیر کرنے والوں کو سیلفی سٹکس اپنے ساتھ لانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ سٹکس موبائل فون سے خود کی تصویر کو وسیع زاویے سے کھینچنے میں مدد دیتی ہیں۔ تاہم نیشنل گیلری کا کہنا ہے کہ یہ آلہ ٹرائی پوڈ کے زمرے میں آتا ہے جس پر پہلے ہی پابندی ہے۔ یہ اقدام فنپاروں کو پہنچنے والے ممکنہ نقصان پر متعدد دوسرے عجائب گھروں کی تشویش کے بعد کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک ضلع سوابی، جو کافی قدامت پسند ہے، وہاں کی ایک لڑکی نے دنیا کا ایک بڑا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خواتین کو، بچیوں کو یہ آگاہی دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ مردوں کے برابر ہیں۔ گلالہ اسماعیل، ان کو ایوارڈ دولت مشترکہ کا کل ہی ملا ہے، آج بی بی سی اسٹوڈیوز بھی آئی تھی، ہماری ان سے ایک بات چیت ہوئی ہے جو پروگرام میں آگے چل کر پیش کریں گے۔ لیکن فی الحال چلتے ہیں سیربین کے ایک بڑے موضوع کی طرف۔ پاکستان کی پارلیمان میں تیسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے کراچی کے مرکزی دفتر 90 پر آج نیم فوجی تنظیم رینجرز نے الس صبح دھاوا بولا۔ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے عمارت کو رینجرز نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ رینجرز نے اس کارروائی کے بعد ایم کیو ایم کے کئی کارکنوں کو حراست میں بھی لیا ہے۔ ایک کارکن اس کارروائی کے دوران ہلاک بھی ہوا ہے۔ رینجرز نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کا کارکن ان کی گولی سے ہلاک نہیں ہوا، مگر ایم کیو ایم کے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر رینجرز کی گولی سے ان کا کارکن نہیں مرا تو انہوں نے گولی چلانے والے کو گرفتار کیوں نہیں کیا۔ رینجرز نے 90 سے اسلحہ برآمد کرنے اور مطلوب افراد کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ اس چھاپے کی، رینجرز کی کارروائی کی تمام کارروائی جمع کی ہے کراچی سے حسن کاظمی نے۔
کراچی میں آج الگ صبح رینجرز نے متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی دفتر 90 پر چھاپہ مارا۔ رینجرز کے مطابق اس کارروائی میں وہاں سے سزا یافتہ ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کیا گیا ہے اور بھاری تعداد میں غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کیا ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم نے الزام عائد کیا ہے کہ رینجرز نے 90 پر چھاپے کے خلاف احتجاج کرنے والے کارکنان پر گولی چلائی، جس کے نتیجے میں ایم کیو ایم کا ایک کارکن ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ رینجرز کے ترجمان کرنل طاہر محمود نے 90 کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا،
2 کی کارروائی تھی، ہم نے صبح الگ صبح یہ شروع کیا تھا اور کسی بھی طرح کی کوئی مزاحمت نہیں یہاں پیش کی گئی، ہمارے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ کیا، لیکن جو اسلحہ کا یہاں سے ملنا ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ سوالیہ نشان ہے اور اس کو مکمل تحقیق کریں گے، مکمل اس کی جانچ پڑتال کریں گے۔
رینجرز کے ترجمان کے مطابق آپریشن کے دوران سزائے موت پانے والے قیدیوں اور ایسے افراد کو بھی حراست میں لیا گیا جن کے خلاف ایف آئی آر درج تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایم کیو ایم کی کسی بھی رکن اسمبلی کو حراست میں نہیں لیا گیا، تاہم ایم کیو ایم کے رہنما عامر خان رینجرز کے پاس ہیں جن سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ترجمان کے بقول وہ عامر خان صاحب سے پوچھیں گے کہ وہاں سزا یافتہ مجرم کیوں تھے۔ رینجرز کے ترجمان نے کہا کہ کارروائی کے دوران غیر ملکی ممنوع اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے جو ان کے خیال میں نیٹو کنٹینر سے چوری ہوا ہے۔ بعد میں رینجرز نے ایک تحریری بیان جاری کیا جس میں بتایا گیا کہ فیصل موٹا نامی ایک شخص کو اس ریڈ میں گرفتار کیا گیا تھا جو ولی خان بابر قتل کیس میں سزا یافتہ ہے اور اسے کورٹ کی جانب سے سزائے موت دی گئی ہے، جبکہ ایک دوسرے شخص نادر نامی کو 13 قید سنائی گئی تھی، اسے بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ رینجرز کا کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والے مزید افراد کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کے رہنما حیدرآباد رضوی نے تصدیق کی ہے کہ ایم کیو ایم کا سیکرٹریٹ خورشید بیگم میموریل ہال سیل کر دیا گیا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کا مرکز 90 پولیس کی تحویل میں نہیں ہے۔ ادھر کرنل طاہر محمود نے کہا کہ رینجرز کا مینڈیٹ ہے کہ شہر سے ہر قسم کے نو گو ایریاز کو ختم کیا جائے۔
اس علاقے کو دیکھیں جہاں آپ کھڑے ہیں کہ 21 کے قریب روٹس آتے ہیں اس میں، اور تمام کے تمام بیریئرز لگا کے بند کیے گئے جو کہ نو گو ایریا کی مد میں آتے ہیں۔ رینجرز کے اوپر جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہوا ہے نو گو ایریاز کو ختم کرنے کا، تو اس طرح کا کوئی بھی نو گو ایریا برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اسی حوالے سے ہم نے ان کو آج یہ بتایا ہے کہ جتنے بیریئرز ہیں اس کے اطراف میں لگے ہوئے ان کو ختم کیا جائے گا۔ پولیٹیکل آفیسز کی سینکٹیٹی برقرار رکھی جائے گی، لیکن پولیٹیکل آفس وہ آفس جہاں پہ کرمنل ایلیمنٹ ہوگا یا جہاں پہ غیر قانونی اسلحہ چھپایا جائے گا، وہاں پہ پاکستان رینجرز حق رکھتی ہے کہ وہ جا کے ڈھونڈے گی بھی۔
انہوں نے کہا کہ وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کارروائی رینجرز نے سیاسی بنیادوں پر نہیں کی بلکہ یہاں لوگوں کی موجودگی کی پہلے سے اطلاعات تھیں۔ دوسری جانب ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ 90 پر چھاپے، توڑ پھوڑ اور گرفتاریوں کے خلاف آج رابطہ کمیٹی پورے ملک میں احتجاج کرے گی۔ کراچی میں رینجرز کے 90 مرکز پر چھاپے کے بعد شہر میں صبح سے بیشتر کاروباری مراکز بند ہیں اور سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کافی کم ہے۔ اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی کم ہے اور بیشتر پیٹرول پمپس بند ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم آج کراچی کے بازار حسن میں کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں۔ حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی۔
اور متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی دفتر 90 پر رینجرز کی کارروائی کی مذمت تحریک کے سربراہ اور قائد الطاف حسین نے بھی کی ہے، مگر میں نے ایم کیو ایم کا رد عمل سمجھنے کے لیے، جیسے کہ ابھی حسن کاظمی بھی بتا رہے تھے، حیدر عباس رضوی نے بیان دیا ہے، میں نے خود ان سے بات کی اور پوچھا کہ آپ کے خیال میں آج کی رینجرز کی کارروائی کا مقصد ہو کیا سکتا ہے؟
یہ ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہے۔ جب پاکستان کی سینٹ میں تیسری اور نیشنل اسمبلی میں تیسری بڑی جماعت ایم کیو ایم کے دفتر پر چھاپہ مارا گیا، اس کا بنیادی مقصد ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل کرنا ہے۔ 90 جو کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کی رہائش گاہ ہے، خورشید بیگم میموریل ہال جو کہ ایم کیو ایم کا سیکرٹریٹ ہے، اور محترمہ سائرہ اقبال کا گھر جو قائد تحریک جناب الطاف حسین کی تقریباً 70 بزرگ بیمار ہمشیرہ ہیں۔ یہ تین گھر ایسے ہیں کہ جو ایم کیو ایم کی سول ریسپانسبلٹی ہے، اور یہاں سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا جو وانٹیڈ ہو، مطلوب ہو، کسی جرم میں ملوث ہو یا کچھ اور۔
لیکن حیدر علی صاحب، رینجرز تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں سے ولی بابر کے قاتل جو ہیں سزا یافتہ وہ پک�ڑے گئے ہیں، فیصل موٹا اور اس قسم کے لوگ، K2 وغیرہ، یہ پکڑے گئے ہیں۔
بالکل ٹھیک ہے، یہ دعویٰ میں نے میڈیا پہ سنا ہے لا انفورسرز کا۔ میں یہاں پر صرف ایک سوال یہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ صبح 5 سے لے کر لگ بھگ 8:30 تک سچویشن ان کنیکاڈوں میں، کہ جہاں پر ہمارا کوئی ذمہ دار، کوئی کارکن رابطے میں نہیں تھا، ہماری ٹیلیفونک لائنز کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا تھا، علاقے میں جیمرز لگا دیے گئے تھے، نہ کوئی شخص باہر جا سکتا تھا، نہ کوئی شخص اندر آ سکتا تھا، کب کہاں کسی نے کسی کو گرفتار کر کے کہاں لا کے بٹھا کے کہاں سے ظاہر کر دی اس کی گرفتاری، ہم اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔
تو آپ کے خیال میں یہ جو گرفتاریاں ہیں رینجرز نے ایم کیو ایم کے 90 کے دفتر میں نہیں کی، بلکہ کہیں اور سے گرفتار کر کے ان کو یہاں پہ گرفتاری ڈالی گئی ہے؟
میں آپ سے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ 494 یہ ہے 90 کا ریزیڈینشل ایڈریس، یہاں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ خورشید بیگم میموریل ہال جہاں پر ایم کیو ایم کے تمام دفاتر واقع ہیں، وہاں سے کوئی ارسٹ نہیں ہوا، چاروں طرف نیبر ہو گئے۔ خود رینجرز اپنے بیان میں کہہ رہی ہے کہ اس کے 30 راستے ہیں، ان 30 راستوں میں ایم کیو ایم کے کارکنان اور ذمہ داران کو ایک دیوار کی طرف منہ لگا کے گھنٹوں بٹھانے کے بعد اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص یہاں سے برامد ہوا ہے، تو ہمارے پاس اس کی تصدیق کا کوئی راستہ نہیں ہے، نہ میڈیا کے پاس ہے، نہ آپ کے پاس ہے۔
لیکن حیدر علی صاحب، وہاں سے رینجرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نیٹو کے اسلحہ جو چرایا گیا ہے وہ ایم کیو ایم کے دفتر سے ملا ہے۔
ہاں، یہ بڑی مزیدار آرگیومنٹ ہے نیٹو کے اسلحے کی بھی۔ پہلے 27,000 کنٹینر کی اسٹوری باقاعدہ چند سال پہلے بنائی گئی، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ٹیک اپ کیا، جس میں نیٹو نے بھی یہ کہا کہ ان کا کبھی کوئی کنٹینر یا اسلحہ کہیں سے نہیں چرایا گیا کراچی میں۔ اور اس کے بعد اس وقت کے ڈی جی رینجرز نے بھی سپریم کورٹ میں جا کر یہ بیان دیا کہ ہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، یہ اچانک کہاں سے آ گئی۔ اور اس میں بھی جو ترجمان رینجرز تھے انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا کہ میرا خیال ہے۔ اب اگر کسی کا خیال ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل جو خورشید بیگم میموریل ہال ہے اس میں ایم کیو ایم کا لائسنس والا، پرمٹ والا اسلحہ موجود تھا۔ یہ بات وفاقی حکومت کی بھی نالج میں ہے، یہ بات صوبائی حکومت کی بھی نالج میں ہے، یہ بات ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بھی نالج میں ہے۔ ہمیں تو بار بار یہ کہا کر جاتا رہا کہ آپ اپنی حفاظت کا انتظام خود کیجئے۔ آج جب اسکولوں میں اساتذہ اور بچوں کو ہتھیار چلانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، ایک ایسا سیاسی ہیڈ کوارٹر جہاں خود کچھ حملے کر چکے ہیں جہاں پر بم بلاسٹ ہو چکے ہیں یا خودکش حملہ آور گرفتار ہوئے ہیں یا حملے ہو رہے ہیں, یہ خود ہمیں لا انفورسنگ ایجنسیز اور انتظامیہ نے کہا کہ آپ لائسنس لیں اور ہمارے پاس وہ لائسنس ہے, آپ جب کہیں گے ہم پروڈیوس کریں گے.
اچھا حیدر صاحب یہ بتائیں, پھر آپ کے خیال میں یہ جو رینجرز نے اتنی بڑی کاروائی کی ہے اس میں صوبائی حکومت کی مرضی شامل ہے یا وفاقی حکومت کی مرضی شامل ہے؟
دیکھیے جو باتیں سننے میں آ رہی ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ پیس جی اطلاع رہی ہے وفاقی اور صوبائی حکومت کو, اب یہ کس کی ایما پر ہوا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے, مگر ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل شروع کیا جا چکا ہے اور ایک ایسی صورتحال میں جب ایم کیو ایم نے پاکستان کی ایک نئی پولیٹیکل ڈائنامکس میں کردار ادا کیا تھا کہ جب پاکستان ایک نیشنل کنسنسس کی طرف آ گیا تھا کہ طالبان سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں اور دہشت گردوں کے خلاف منحص القوم اور پورے ملک میں کارروائی کی جائے, ایک ایسے موقع پر اگر یہ ایسا کیا گیا ہے تو یہ باعث حیرت بھی ہے اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ اس کا پھر اثر بھی دوررس ہو سکتا ہے.
تو حیدر علی صاحب اب ایم کیو ایم اس رینجرز کی کاروائی کے خلاف کیا کرے گی؟
دیکھیے ہمارے پاس آئین اور قانون کا راستہ ہے, ہم ابھی تو اپنی اسٹاک پیکنگ کر رہے ہیں کہ ہمارے کتنے کارکنان گرفتار کیے گئے ہیں یہاں سے, کیونکہ ہمیں یہ بتایا نہیں گیا ہے.
اچھا یہ جو آپ کا
نہیں ہے,
یہ جو
ہم اپنا آئینی جمہوری اور قانونی راستہ اختیار کریں, اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہمارے پاس.
حیدر علی صاحب یہ جو ایک ایم کیو ایم کا کارکن وقاص شاہ یہ ہلاکت ہوئی ہے, رینجرز اب یہ کہہ رہی کہ یہ ان کی گولی سے ہلاک نہیں ہوا, تو کیا ایم کیو ایم نے کوئی مزاحمت کی تھی وہاں پہ جس کی وجہ سے ہلاک ہوا یہ وقاص؟
دیکھیے جو ترجمان رینجرز تھے میڈیا کو خود انہوں نے یہ کہا کہ کوآپریٹ کیا گیا, ایک ایسی صورتحال میں جہاں پر کوآپریٹ کیا گیا, جہاں پر مزاحمت نہیں ہوئی, اگر نہتے عوام پر گولی چلائی جائے جو تمام میڈیا نے لائیو دکھائی ہے, جس میں باقاعدہ ایم کیو ایم کا کارکن وقاص علی شاہ نوجوان 26 سالہ جو ایم کیو ایم کے شعبہ اطلاعات کا رکن تھا, جو ابھی اے ٹی ایم ایس او کی مرکزی کابینہ سے فارغ ہو کر ایم کیو ایم کے شعبہ اطلاعات میں آیا تھا, جس طریقے سے کھلے عام دن دہاڑے اس کو گولی ماری گئی ہے, یہ بات اب میڈیا پر ہے اور ایک دو چینلوں پر جو کنکاکٹڈ انجینئرڈ جو ویڈیو فوٹیج چلائی جا رہی ہے اور ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس سے ابہام پیدا ہونے والا ہے نہیں.
تو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے اس کارکن کو رینجرز ہی نے مارا ہے؟
دیکھیے اس کی تو ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں, مختلف چینلز نے اس کو دکھایا ہے.
یہ تھے ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما اور پارلیمانی پارٹی کے سربراہ حیدر عباس رضوی. ہم نے حکومت کا بھی موقف جاننے کے لیے کہ اس رینجرز کی کارروائی میں وفاقی حکومت یا صوبائی سندھ کی حکومت جو ہے اس کے کوئی مرضی یا رضا شامل ہے یا نہیں, اس کے لیے پوری کوشش کی مرکزی وزیر اطلاعات پرویز رشید سے بھی بات کرنے کی اور صوبہ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل میمن سے بھی, مگر کسی سے ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا. بلکہ شرجیل میمن صاحب نے 2 منٹ بعد بات کرنے کا وعدہ کیا مگر اس کے بعد ان کا فون اٹینڈ نہیں کیا گیا. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے تاریخی مچھ جیل میں متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے سولت مرزا کے بلیک وارنٹس جاری ہو چکے ہیں, یعنی یہ موت کا پروانہ جاری ہو چکا ہوا ہے. سولت مرزا کو گزشتہ برس کراچی سے مچھ جیل منتقل کر دیا گیا تھا. تفصیلات بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم.
محکمہ جیل خانہ جات حکومت بلوچستان کے ایک سینئر افسر نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ سولت مرزا کے بلیک وارنٹ موصول ہو چکے ہیں. سینئر افسر نے بتایا کہ سولت مرزا کے بلیک وارنٹ کراچی میں انسداد دہشت گردی کے ایک عدالت نے جاری کیے ہیں. واضح ہے کہ سولت مرزا کے خلاف کراچی میں قتل اور اقدام قتل کے متعدد مقدمات درج تھے. سولت مرزا کو 1997 میں کراچی کے پولیس تھانہ گلبرگ میں ایف آئی آر نمبر 158 کے تحت درج مقدمے میں سزائے موت ہوئی تھی. یہ مقدمہ اس کے خلاف کے ای ایس سی یعنی کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کے سابق سربراہ کے قتل کے حوالے سے درج ہوا تھا. سیکورٹی وجوہات کی بنیاد پر اسے گزشتہ سال اپریل میں بلوچستان کی مشہور جیل مچھ منتقل کیا گیا تھا. اس اقدام کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ نے شدید احتجاج بھی کیا تھا. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ سولت مرزا کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد 19 مارچ کو ہوگا. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسے کہاں پھانسی دی جائے گی. تام سینئر اہلکار نے اس کی سزائے موت پر کراچی میں عمل درآمد کے امکان کو مسترد نہیں کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
اور سولت مرزا کی جو کہ ایم کیو ایم کے ایک کارکن رہے ہیں ان کے موت کا پروانہ جاری کر دیا گیا ہے. اور آج ایم کیو ایم کے مرکزی دفتر 90 پر رینجرز کی ایک بڑی کاروائی بھی ہوئی ہے. اس سب چیز کو سمجھنے کے لیے کیوں ہو رہا ہے اور کیا یہ ایک الگ الگ واقعات ہیں یا ان کے آپس میں کڑی جڑتی ہے، اس کے لیے سمجھنے کے لیے میری مدد کر رہے ہیں اس وقت بی بی سی اردو کے سربراہ عامر احمد خان، جو اس وقت کراچی اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں۔ عامر، پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپریشن آج ہوا ہے، کاروائی ہوئی ہے ایم کیو ایم کے مرکزی دفتر 90 پر، کیا یہ جاری آپریشن کا حصہ ہے یا اس کا کوئی سیاسی پہلو بھی ہے؟
سکلین، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ جو جاری ایک عرصے سے جاری آپریشن ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے، لیکن یہ جو سیاسی عوامل اس کے پیچھے ہونے کے خدشات ہیں اس کا پس منظر میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں۔ یہاں پر بہت عرصے سے یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں سندھ پولیس کے اندر اور عمومی طور پر صوبائی حکومت کے اندر کہ رینجرز اس آپریشن میں ان جرائم پیشہ افراد پر ہاتھ ڈالنے سے کترا رہے ہیں جو صحیح یا غلط طور پر اپنا تعلق ایم کیو ایم سے بتاتے ہیں، اور اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہاں اس کے اندر یہ سیاسی پہلو ضرور ہے، کیونکہ رینجرز کے لیے اس آپریشن کی بہت کی امیج کی جو اس کا تاثر ہے اس آپریشن کا وہ بہت اہم ہے۔ پاکستان فوج کے لیے وہ تاثر بہت اہم ہے کہ اس آپریشن کو ہر صورت کے اندر کسی بھی قسم کے سیاسی اثر رسوخ سے مبرہ دیکھا جائے، تو اس حد تک ایک یہ سیاسی پہلو اس کا ضرور ہے کہ یہ آپریشن انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ وہ جو انہوں نے جرائم پیشہ افراد پکڑنے تھے یا جو ان کی اطلاعات تھیں ان کے علاوہ وہ یہ ایک تاثر بنا سکیں کہ وہ کسی قسم کے سیاسی اثر رسوخ میں نہیں رہتے، اور اگر ان کو پاکستان کی ایک بڑی اور مضبوط اور کراچی کی ایک مقبول سیاسی جماعت کے مرکزی دفتر کو بھی پر بھی چھاپہ مارنا پڑے تو وہ اس سے ہٹیں گے نہیں، اس سے پیچھے ہٹیں گے نہیں۔ لیکن اگر کوئی اس کا مطلب یہ نکالے کہ یہ آپریشن جو ہے یہ ایم کیو ایم کے خلاف، ایم کیو ایم بطور ایک سیاسی جماعت کے خلاف تھا، تو میری رائے کے اندر یہ درست نہیں ہوگا۔
اچھا، تو کیا یہ ایک تاثر جو دیا جا رہا ہے بعض جگہوں پر اور خاص طور پہ سوشل میڈیا میں بھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ خود ایم کیو ایم کی اعلیٰ جو قیادت ہے وہ چاہ رہی ہے کہ اس جماعت کو جو ملیٹنٹ عناصر ہیں اس جماعت میں ان سے پاک کیا جائے اور اس میں وہ تعاون کر رہے ہیں رینجرز سے؟
سکلین، یہ ظاہر ہے کہ بسوک سے تو یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ میں ابھی پچھلے ہفتے ہی 90 گیا تھا، یہ خورشید بیگم خورشید میموریل ہال جو ہے یہاں پر بھی میں گیا، میری میں حیدر رضوی صاحب کی باتیں سن رہا تھا، یہ ان سے کچھ مختلف نہیں تھیں جو پہلے پچھلے ہفتے میں نے ان سے کہ گھنٹہ بھر میں نے ان کے ساتھ گزارا، فاروق ستار صاحب بھی وہیں تھے۔ کراچی کی صورت حال کے اوپر ہی جو ہے وہ بات ہو رہی تھی۔ جو عوامی سطح کے اوپر ایم کیو ایم کی قیادت بہرحال اپنی سیاسی وجوہات اور اپنی سیاسی مجبوریوں کے ذریعے وہ ضرور یہ کہنے پہ مجبور ہوگی باقی تمام سیاسی جماعتوں کی طرح کہ ان کے اندر جرائم پیشہ افراد موجود نہیں ہیں، لیکن ذاتی طور پر وہ یہ ماننے میں ان کو کوئی آر نہیں ہے کہ وہ بڑی پارٹی ہیں، ایک بڑی جماعت ہیں، وہ اپنے ہر کارکن اور ان کی کاروائیوں کے اوپر نظر نہیں رکھ سکتی، اس لیے ممکن ہے کہ اس طرح کے افراد اس کے اندر شامل ہوں، لیکن ان افراد کو اپنی پارٹی سے خارج کرنے کے لیے سکلین وہ باقاعدہ تعاون کر رہے ہیں رینجر سے یا نہیں کر رہے، میرا خیال ہے یہ بات بسوک سے
نہیں کہی جا سکتی۔ عامر، اگر چھوٹے چھوٹے جواب دیں، میں آپ سے دو تین اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں یعنی مسلم لیگ نون اور سندھ میں پیپلز پارٹی، یہ جماعتیں اس رینجرز کی کارروائی کے فوراً بعد خاموش کیوں ہیں؟
دیکھیں، اس رینجرز کی کارروائی جو ہے یہ پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی ہے یہ وہ اس کارروائی کے اوپر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اور یہ کارروائی کو صرف کراچی تک محدود نہ سمجھا جائے سکلین، کیونکہ اس کارروائی کے اوپر بڑی امیدیں ہیں پاکستان کی۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، جن سے میں ابھی حال ہی میں ملا ان کے کچھ اعلیٰ افسران سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس آپریشن کے اندر انٹیلیجنس اور لا انفورسمنٹ کے اندر جو تعاون اور جو کوآرڈینیشن نظر آئی ہے اس کو مثالی کہا جا سکتا ہے، اور اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو اس کو پورے پاکستان تک اسی طرز کے اوپر آپریشن کو وہ پھیلانا چاہیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ان بڑی سیاسی جماعتوں کی خاموشی اس وجہ سے بھی ہے کہ فوج کی اس آپریشن کو مکمل حمایت ہے اور اس کے بارے میں ایک تاثر قائم ہو چکا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک آپریشنل رول ماڈل جس کو کہا جا سکتا ہے وہ بن سکتا ہے، اس لیے میرا خیال ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تنقید نہیں کر رہی ہے اس آپریشن۔
عامر، بہت مختصر جواب دے سکے، اس وقت وقت کم ہے، ایم کیو ایم نے جو ہڑتال کی کال دی تھی اس پر کیا رد عمل آیا ہے، اور خود ایم کیو ایم اب مختصر اگر بتائیں کیا رویہ اختیار کرے گی، سیاسی حل یا کوئی عسکری؟
حیدر عباس رضوی صاحب نے ایم کیو ایم کی آئندہ لائحہ عمل کے بارے میں تو کہہ دیا کہ وہ سیاسی ہوگا. جہاں تک ہڑتال کا تعلق تھا سکلین, وہ اس نے یہ بالکل ثابت کر دیا ہے کہ ایم کیو ایم کے سیاسی اثر و رسوخ والے علاقے جو ہیں وہاں پر باقاعدہ مکمل ہڑتال رہی ہے. لیکن کراچی کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا بھی تھا جہاں پر کاروباری زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق چلتا رہا ہے, گو کہ وہ جو 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے والی ایک مکمل اجارہ داری والی چیز تھی اور ان ہڑتالوں کا پرتشدد ہونا ایک بالکل عام سی بات تھی, وہ اس دفعہ بالکل دیکھنے میں نہیں آئی.
عامر احمد خان, کراچی کی اس واقعات پر رینجرز کے جو آج چھاپا پڑا ہے 9-0 پر, اس کے سارے واقعات کے پس منظر اور پیش منظر کو سمجھنے میں مدد دینے کا بہت شکریہ. اور سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
قریہ قریہ, گاؤں گاؤں,
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی, نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
ہمارے نام نگار,
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبد الرشید شکور, بی بی سی, دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی, اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمبر شمسی, بی بی سی, اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور کھیلوں کی خبریں سنیے ذیشان حیدر سے.
کرکٹ ورلڈ کپ میں آج پول بی سے کھیلے گئے میچ میں سری لنکا نے اسکاٹ لینڈ کو 148 رن سے شکست دے دی ہے. سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے دلشان اور سنگاکارا کی شاندار بلے بازی کی بدولت 363 رنز بنائے. دلشان 104 اور سنگاکارا 124 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. سنگاکارا اس سینچری کے ساتھ ایک روزہ میچوں میں مسلسل 4 سینچریاں بنانے والے پہلے کھلاڑی بھی بن گئے ہیں. 364 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اسکاٹ لینڈ کی پوری ٹیم 215 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اسکاٹ لینڈ کی جانب سے کرسٹن مومسن 60 اور فریڈی کولمن 70 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. سری لنکا کی جانب سے چمیرا اور کولیسیکرا نے 3-3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. سنگاکارا کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا ہے. اور اسکاٹ لینڈ نے آف اسپنر ماجد حق کو ٹیم کے اندرونی ذاتہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر وطن واپس بھیج دیا ہے. ماجد حق کو سری لنکا کے خلاف میچ میں نہیں کھلایا گیا تھا, جس پر انہوں نے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا تھا, ہمیشہ مشکل ہوتی ہے جب آپ اقلیت میں ہوں. بعد میں ان کے اس پیغام کو ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا تھا. عالمی کپ میں کل جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان میچ کھیلا جائے گا. پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان کھیلے جانے والے میچ سے قبل آئرلینڈ کی ٹیم پاکستان کو شکست دینے کے لیے کافی پر امید دکھائی دے رہی ہے. گزشتہ روز بھارت کے خلاف میچ میں شکست کے بعد آئرلینڈ کے بلے باز نیل اوبرائن کا کہنا تھا کہ ان کی ٹیم پاکستان کو پہلے بھی شکست دے چکی ہے. ان کا مزید کہنا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کو پہلے بھی ہرا چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم انہیں اس بار بھی شکست دے سکتے ہیں. پاکستان کے مقابلے میں بھارت ہمارے لیے ایک مشکل حریف تھا, لیکن اب بھی ہمارا اعتماد عروج پر ہے. تمام کھلاڑی خوش ہیں اور سخت محنت کر رہے ہیں. اور فٹ بال کی چیمپئنز لیگ میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے, جن میں چیلسی اور پیرس سینٹ جرمین, جبکہ بائرن میونخ اور شکتار ڈونیتسک آمنے سامنے ہوں گے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے ذیشان حیدر. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے قاتل ممتاز قادری کی سزائے موت کی توثیق کے بعد اب ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے. پاکستان کی بریلوی مسلک کی تنظیموں کے اتحاد سنی علماء کونسل نے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے ورثہ کو ان کے قتل میں موت کی سزا پانے والے ممتاز قادری کے بدلے خون بہا دینے کی پیشکش کی ہے. اس کی تفصیل ابھی آیا چاہتی ہے, پہلے سنی خبریں.
پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں رینجرز نے سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے مرکزی دفتر پر چھاپا مار کر سزا یافتہ افراد کو گرفتار کرنے اور اسلحہ قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے. صوبہ بلوچستان کی مچھ جیل میں حکام نے تصدیق کی ہے کہ وہاں قید ایم کیو ایم کے کارکن سولت مرزا کے ڈیتھ وارنٹ انہیں موصول ہو گئے ہیں. روس میں حزب اختلاف کے رہنما بورس نیمتسوف پر گولی چلانے والے مرکزی مشتبہ ملزم کا کہنا ہے کہ اس سے زبردستی اس قتل کا اعتراف کروایا گیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے روس پر جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود مشرقی یوکرین میں باغیوں کو مسلح کرنے اور تربیت دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ عراقی حکام کے مطابق تکریت کے شمال مشرقی حصے کا بیشتر علاقہ دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑا لیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے سویڈن میں موجود اپنے سفیر کو دونوں ممالک کے درمیان ایک سفارتی تنازع کے نتیجے میں وطن واپس بلا لیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی میں فرنٹیئر کور نے ایک آپریشن کیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران مسلح افراد اور ایف سی اہلکاروں کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی، جس میں ایف سی کے حکام کے مطابق 7 مسلح افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق یہ آپریشن ضلع کے علاقے پیرکو میں کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس علاقے کے ایدر و نالا میں مسلح افراد کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر سرچ آپریشن کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران ایف سی اہلکاروں اور مسلح افراد کے درمیان کئی گھنٹوں تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے کے نتیجے میں 7 مسلح افراد ہلاک ہو گئے۔ بیان میں ہلاک ہونے والے ان افراد کے لیے شر پسند کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس آپریشن کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود بھی برامد کیا گیا ہے، جن میں 30 کلو دمک خیز مواد، 20 عدد آئی ای ڈیز، 20 عدد بال بیئرنگ بکس اور 30 عدد ڈیٹونیٹرز وغیرہ شامل ہیں۔ بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والے افراد عرصہ دراز سے سیکورٹی فورس پر حملوں، گیس پائپ لائنوں کو اڑانے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور ترقیاتی منصوبوں میں رخنا ڈالنے کے سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ ہلاک ہونے والے افراد پر لگائے جانے والے الزامات کی دیگر ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب کلدم بلوچ ریپبلکن آرمی نے ڈیرہ بگٹی ٹاؤن میں سیکورٹی فورس پر حملے اور انہیں نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم سرکاری سطح پر کسی نقصان کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور پاکستان کی سیاست کا ایک اور موضوع۔ پاکستان کے بریلوی مسلک کی تنظیموں کے اتحاد سنی علماء کونسل نے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے ورثا کو ان کے قتل میں موت کی سزا پانے والے ممتاز قادری کے بدلے خون بہا دینے کی پیشکش کی ہے۔ تاہم سوشل میڈیا اور بعض پاکستانی اخبارات پر شائع ہونے والی اطلاعات کے مطابق سلمان تاثیر کے ورثا نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ ہم نے سلمان تاثیر کے ورثا سے بات کرنے کی بارہا کوشش کی مگر ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اسلام آباد میں ہمارے ساتھی احمد رضا نے سنی علماء کونسل کے رہنما مفتی عابد مبارک سے بات کی اور پہلے تو ان کی خون بہا کی پیشکش کے بارے میں پوچھا۔
کل میں نے تمام سنی تنظیمات کی موجودگی میں اہل سنت و جماعت پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے ایک بات سلمان تاثیر کے گھر والوں کو کہی اور وہی پیغام میں نے عدالت کو بھی دیا کہ جب اس ملک میں خون بہا دے کر ریمن ڈیوس جیسا غیر ملکی ایجنٹ باعزت رہا ہو کر جا سکتا ہے تو ملک ممتاز حسین قادری تو اس ملک کا وفادار شہری اور سپاہی تھا۔ وہ کوئی ٹارگٹ کلر یا خودکش بمبار نہیں تھا۔ اس کے جذبات، مذہبی جذبات مجروح ہوئے اور امیونٹی چونکہ حاصل تھی سلمان تاثیر کو یا ابھی بھی اس ملک کے جس قانون کی شک کے خاتمے کا مطالبہ ہم نے کیا ہے کہ چاہے وہ گورنر ہو، وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، کسی کو بھی امیونٹی حاصل نہیں ہونی چاہیے اور کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہونا چاہیے۔
آپ نے خون بہا کی پیشکش کی ہے سلمان تاثیر صاحب کے ورثہ، تو مفتی عابد مبارک صاحب یہاں یہ سمجھنا چاہوں گا، آپ نے خود ابھی فرمایا کہ قانون کی نظر میں سب کو برابر ہونا چاہیے، تو ممتاز قادری جو ہیں پولیس اہلکار تھے، انہوں نے پنجاب کے گورنر کو مار ڈالا جن کی حفاظت پہ وہ مامور تھے۔ وہ خود بھی کہہ چکے تھے ٹیلی ویژن کے پروگرام میں، وہ ایک ایسے قانون میں اصلاح کی بات کر رہے ہیں، اس میں مزید بہتری لانے کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک فوجی عامر نے بنایا تھا۔ تو آپ نہیں سمجھتے ممتاز قادری نے جرم کیا جسے اس کی سزا ملنی چاہیے؟
ہم کسی عامر کے بنائے ہوئے قانون کی نہ کبھی حمایت کرتے تھے اور نہ آئندہ کبھی کریں گے۔ یہ قانون قرآن اور سنت کا ہے کہ کہ کسی بھی نبی کی شان میں جب گستاخی ہوگی تو اس کی سزا سزائے موت ہے. تو اس لیے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے کہ عامر کا بنایا ہوا قانون ہے.
میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس قانون کا غلط استعمال ماضی میں چکے ہوتا رہا ہے. آپ کے سامنے کئی ایسی مثالیں رہی ہیں, ذاتی دشمنیاں نکالنے کے لیے اس قانون کے تحت لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بھی بنوائے ہیں, اسی ملک میں بنتے رہے ہیں.
بالکل آپ کی بات درست ہے, 101% درست ہے کہ ہر قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے. کیا آپ کے اس پاکستان میں جھوٹی ایف آئی آر چوری کی درج نہیں ہوتی, قتل کی ایف آئی آر جھوٹی درج نہیں ہوتی؟
بالکل ہوتی ہیں.
یہ قانون نظر آ گیا لوگوں کو؟
نہیں, لیکن
اصلاحات بالکل اس میں بھی ایسی ہوتی ہوگی.
تو مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس میں اصلاح کی
ہوگا,
اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے مزید حفاظتی چیزیں ڈالنے کی ضرورت ضرور ہے اس قانون میں؟
بالکل بالکل ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں. 295C کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے علماء اپنا تعاون غیر مشروط طور پر پیش کرتے ہیں.
مفتی عابد مبارک صاحب, یہی بات تو سلمان تاثیر صاحب نے کہی تھی. یہ کہاں ثابت ہوا کہ انہوں نے توہین مذہب کی تھی؟
سلمان تاثیر نے جب جگہ بجگہ یہ الفاظ ادا کرنا شروع کیے کہ 295C کا قانون کالا قانون ہے, میں اسے نہیں مانتا, تو یہ توہین ہے.
انہوں نے اس میں اصلاح کی بات کی تھی, ہم سے بھی گفتگو ہوتی رہی تھی ان کی, وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں اصلاح کی جائے.
وہ تو بات ٹھیک ہے, نہیں بالکل اصلاح کے لیے الگ ہے, لیکن میں بھی آپ سے اصلاح کی بات کر رہا ہوں اور احمد رضا صاحب آپ بھی اصلاح کی بات کر رہے ہیں, احمد رضا صاحب بول رہے ہیں نا.
بالکل, لیکن مفتی عابد صاحب اگر آپ کی نقطہ نظر سے کوئی اختلاف کرتے ہوئے,
آپ جو اصلاح کی بات کر رہے ہیں نا,
جی
آپ اصلاح کی بات کر رہے ہیں, لیکن کہتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا قانون ہے, معاذ اللہ.
مجھے یہ سمجھائے گی تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی کہ کیا اس ملک کا ہر شہری جو ہے وہ عدالتی اختیار اس کو مل جائے. آپ اس بات کی حمایت کرتے ہیں کوئی کسی پہ الزام لگائے اس کا فیصلہ میں یا آپ کریں اور اس کو مار ڈالیں, اور جبکہ ہم اس کی حفاظت پہ مامور ہیں.
اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور پاکستان کا قانون بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور ہر ذی شعور عقل والا بھی اس کی اجازت نہیں دے گا.
سلمان تاثیر صاحب کے ورثا نے خوبہاں جو آپ نے دینے کی پیشکش کی ہے اس سے انکار کر دیا ہے یا معذرت کر لی ہے اسے قبول کرنے سے؟
سلمان تاثیر کے گھر والے بھی, میں آپ کے توسط سے انہیں کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں, ممتاز الدین قادری کو رعایت دیں, اور ہم جبرن اپنی بات نافذ نہیں کر رہے ہیں, ہم تو آپ سے یہ ایک آپ اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ مہربانی کریں.
سنی علماء کونسل کے رہنما مفتی عابد مبارک سے بات کر رہے تھے نامہ‌نگار احمد رضا. اور بھارت کا ذرا رخ کرتے ہیں. بھارت کے دارالحکومت دلی کے انتخاب میں تاریخی کامیابی حاصل کرنے والی عام آدمی پارٹی کے اندر زبردست پھوٹ پڑ گئی ہے. پارٹی کے دو بانیوں نے کھلے خط میں پارٹی کے رہنما اور اروند کیجریوال کی مخالفت کی ہے. پارٹی کی اندرونی کشمکش اتنی شدید ہو گئی ہے کہ ان دونوں سینئر رہنماؤں کو عام آدمی پارٹی سے ہی باہر کرنے کی مہم شروع ہو گئی ہے. دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
عام آدمی پارٹی یعنی آپ پارٹی کے اعلی رہنماؤں کے درمیان شدید اختلافات انتخابات کے دوران ہی سامنے آ گئے تھے. پارٹی کے دو سینئر رہنما اور بانی پرشانت بھوشن اور یوگیندر یادو کو بعض امیدواروں کے انتخاب پر اروند کیجریوال سے اختلاف تھا. یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ پرشانت بھوشن نے انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیا اور دونوں رہنماؤں پر الزام ہے کہ انہوں نے عام آدمی پارٹی کو ہرانے کے لیے کام کیا. پرشانت بھوشن اور یادو کو پارٹی کی پالیسی ساز سیاسی امور کی کمیٹی سے نکالا جا چکا ہے. آج ان دونوں رہنماؤں نے پارٹی کارکنوں کے نام ایک کھلا خط جاری کیا ہے. پرشانت بھوشن نے بتایا,
ہم لوگوں نے جو مدے اٹھائے تھے پاردرشتا کے, جواب دہی کے, آنترک لوک تنتر کے اور سوراج کے, ہم نے بولا ہے کہ یہ پارٹی صرف انہی مدوں کے آدھار پر بنائی گئی تھی اور ہماری تو کوشش یہی ہوگی کہ پارٹی ایک جٹ رہے اور اپنے جو ادیش تھے, جس ادیش سے یہ پارٹی بنائی گئی تھی, اس پر قائم رہے اور دوسری پولیٹیکل پارٹی اس کی طرح نہ بن جائے جہاں پر ہر طرح کے سمجھوتے کیے جاتے ہیں.
اس دوران عام آدمی پارٹی کے 9 منتخب ارکان اسمبلی نے ان دونوں سینئر رہنماؤں کو پارٹی سے نکالنے کی مہم شروع کر دی ہے. رکن اسمبلی کپل شرما کا کہنا تھا،
جیتنے سے پہلے بہت بڑی لڑائی لڑنی پڑی اندر سے، ایسے لگتا تھا جیسے کہ گداری کی جا رہی ہے سنگھن کے ساتھ اور ہم لوگوں کے ساتھ، کوئی اس آندولن کو برباد کرنے کی کوشش کرے، اس لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، یہ تو برداشت نہیں کریں گے ہم لوگ، بالکل برداشت نہیں کریں گے پھر یہ کوئی بھی ہو ویکتی، جیتنے کے بعد بھی جس طرح کے سندیش دے رہے ہیں، جنتا نے اتنا بڑا آشیرواد دیا ہے، ایتیہاسک جیت ہے، اس کے بعد بھی روز بیان بازی، کبھی اروند جی کے خلاف بولا جا رہا ہے، کبھی سنگھن کے خلاف بولا جا رہا ہے، میرے کو یہ لگتا ہے کہ اس پارٹی کو بچانا، اس سنگھن کو بچانا، اس آندولن کو بچانا ذمہ داری ہے ہم سب کی، اسی لیے سبھی ودھائک یہ پتر لکھ رہے ہیں کہ شانتی بھوشن جی، پرشانت بھوشن جی اور یوگیندر یادو جی کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے اور ایک ایگزیمپلری ایکشن، ایک ادھارن پیش کرنا چاہیے کہ سنگھن انوشاسن سے چلے گا۔
عام آدمی پارٹی کے رہنما اور دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال ان دنوں علاج کے سلسلے میں بنگلور میں ہیں۔ ایک طرف عام آدمی پارٹی کے اندر کشمکش چل رہی ہے تو دوسری جانب مخالف سیاسی جماعتیں بھی آپ پر حملہ تیز کرتی جا رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عام آدمی پارٹی ایک رضاکار تنظیم سے سیاسی جماعت ابھی صرف 2 سال پہلے بنی ہے، اسے ملک میں نئی سیاست کے آغاز کے لیے ابھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور انڈیا کی ایک عدالت نے کوئلے کی کانکنی کے لائسنسوں کی تقسیم سے متعلق بدعنوانی کے ایک معاملے میں سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کو طلب کیا ہے۔ سنیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ ایمن خواجہ سے۔
سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کے علاوہ 5 اور اہلکاروں کو طلب کیا گیا ہے اور ان پر مجرمانہ سازش کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ عدالت نے ان افراد سے 8 اپریل کو پیش ہونے کے لیے کہا ہے۔ سن 2012 میں انڈیا کے سرکاری نگراں ادارے نے ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ نجی کمپنیوں کو کوئلے کی کانکنی کرنے کے لیے زمین اتنے سستے داموں پر دی جس کی وجہ سے ملک کو $33 بلین کا نقصان ہوا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس تک انڈیا میں کانگریس کی حکومت تھی اور منموہن سنگھ ملک کے وزیر اعظم تھے جن کے پاس کانکنی سے متعلق وزارت کی اضافی ذمہ داری تھی۔ مسٹر سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ قانونی تفتیش کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آخر میں فتح سچائی کی ہوگی۔ واضح رہے کہ سی اے جی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد گزشتہ برس سپریم کورٹ نے کانکنی سے متعلق وہ سارے لائسنس منسوخ کر دیے تھے جو 1993 کے بعد تقسیم کیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے ان سارے لائسنسوں کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ ان لائسنس کے منسوخ ہونے سے وہ ساری حکومتیں سوالوں کے گھیرے میں آئی ہیں جنہوں نے 1993 سے 2010 تک ملک پر حکومت کی۔ اس میں کانگریس کے علاوہ فی الوقت ملک کی حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی بھی شامل ہے۔ انڈیا میں نریندر مودی کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کوئلے کی کانکنی کے لائسنس کی نیلامی کرنے کا عمل دوبارہ شروع کر رہی ہے اور اسے امید ہے شفاف طریقے سے لائسنس تقسیم کر کے وہ کوئلہ انڈسٹری کو ہونے والے نقصان کو پورا کر پائے گی۔
ایمن خواجہ سنا رہی تھی بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ۔ اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے علیحدگی پسند رہنما مسرت عالم کی رہائی کا تنازع مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ کشمیر کی علیحدگی پسند اور ہندو نواز جماعتوں نے اس رہائی کو ایک سیاسی سازش قرار دیا ہے جس کا مقصد نئی حکومت کو مقبول بنانا ہو۔ تاہم ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی اور مقامی پی ڈی پی کے درمیان کشیدگی جاری ہے اور وزیر اعلیٰ مفتی سعید کے اتحادی وزیروں نے ان سے علیحدگی پسند لہجے اپنانے سے گریز کرنے کو کہا ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
علیحدگی پسند رہنما مسرت عالم کی رہائی سے کشمیر کے سیاسی حلقوں میں کئی روز سے جاری شور و غوغا اب نئے داؤں اور انکشافات کا باعث بن رہا ہے۔ بھارت کی ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی اور اس کی اتحادی نظریاتی جماعتوں نے وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کو علیحدگی پسندوں کا سرپرست قرار دیا ہے اور ان کی حکومت میں بی جے پی کے وزیروں نے ان سے وضاحت طلب کی ہے۔ شمالی کشمیر کے لنگیٹ حلقے سے منتخب رکن اسمبلی انجینئر رشید نے بھی آج اس متنازع رہائی پر شبہات کا اظہار کیا۔
مجھے ایک یہ بھی خدشہ ہو رہا ہے کہ کہیں یہ گیم کا حصہ مت تھا کہ مفتی صاحب ایک بندے کو چھوڑ دیں گے پھر اس پر شور اٹھے گا، آگے اس کے بعد کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا اور مفتی صاحب کشمیریوں کو کہیں گے میں آپ کے لیے بہت کچھ کرنے والا تھا لیکن اب دلی مجھے کر نہیں دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی دلی کو ڈر لگ رہا ہو کہ کشمیر میں اگر ہم ایسے ہی لوگوں کو چھوڑ دیں تو ہمارا کیا ہوگا، اور مفتی صاحب سے بھی یہ کہیں گے کہ ہم نے پہلے ہی آپ کو خبردار کیا تھا، آپ بی جے پی والوں کے ساتھ ہاتھ مت ملائیے، یہ آپ کو بار بار تنگ کرتے رہیں گے۔
مسٹر رشید نے کہا کہ مسرت کی رہائی پر شور مچانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اٹل بہاری واجپائی، لال کرشن اڈوانی اور منموہن سنگھ نے یہاں کے علیحدگی پسندوں کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ اس دوران ایک سابق پولیس افسر سید عاشق بخاری نے آج ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے انہیں مسرت عالم کو گرفتاری کے دوران ہی ہلاک کرنے کی ہدایت دی تھی اور بعد میں انہیں 15 لاکھ روپے کی رقم انعام کے طور پر اپنی جیب سے دی۔ پولیس محکمہ نے بھی مسٹر بخاری کو 10 لاکھ روپے دیے جو مسرت کی گرفتاری کے لیے طے شدہ انعام تھا، لیکن نیشنل کانفرنس کے ترجمان جنید متو نے آج ان الزامات کی تردید کی اور کہا کہ سابق پولیس افسر دراصل موجودہ وزیر اعلیٰ مفتی سعید کے ہی دست راست ہیں جنہیں انہوں نے انتخابی مہم کے دوران پھولوں کا ہار پہنایا تھا۔ تاہم مسٹر متو نے کہا کہ عمر عبداللہ نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے جو بھی اقدامات کیے وہ انہیں جائز سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا مفتی سعید بھارت کا سابق وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے 1990 سے 1996 تک کشمیر میں ہوئی قتل عام کی وارداتوں کے لیے براہ راست ذمہ دار ہیں اور ان وارداتوں کے لیے مفتی سعید کے خلاف مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ دریاسنا علیحدگی پسند رہنما سعید علی گیلانی کی سربراہی والی حریت کانفرنس کی مجلس شورا کے بعد ایک بیان جاری ہوا جس میں مسرت عالم کی گرفتاری کو خالص قانونی معاملہ قرار دیا گیا۔ حریت کانفرنس نے اس معاملے پر سیاسی شور شرابے کو پی ڈی پی اور بی جے پی کی ملی بھگت سے تعبیر کیا ہے۔ حریت کے مطابق بی جے پی مفتی سعید کو کشمیر میں مقبول کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ مستقبل میں تحریک آزادی کو نقصان پہنچا سکے۔ واضح رہے بی جے پی کی حمایت یافتہ مفتی سعید کی نئی حکومت نے متنازع ہندو قوم پرست رہنما پروین توگڑیا کو جموں اور مسلم اکثریتی راجوری ضلع میں سیاسی اجتماعات کرنے کی اجازت دی ہے۔ مسٹر توگڑیا نے 2012 میں راجوری میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کی جس کے بعد ضلع میں فرقہ وارانہ فسادات بھڑکے تھے۔ اس وقت کی انتظامیہ نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ تاہم پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پرامن سیاسی سرگرمیوں کے لیے کسی کو روکا نہیں جائے گا۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
سیربینا، بی بی سی اردو سروسز سن رہے ہیں اور ایک عالمی خبر پر نظر کرتے ہیں۔ دولت اسلامیہ نے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں ایک لڑکے کو ایک اسرائیلی عرب قیدی کو گولی مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ عرب اسرائیلی اسرائیل میں رہنے والے عرب قبائل سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے دولت اسلامیہ میں شرکت کی تھی۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔
اس آدمی کی شناخت محمد سعید اسماعیل مسلم کے طور پر کی گئی اور دولت اسلامیہ نے الزام عائد کیا تھا کہ وہ جاسوس تھا۔ دولت اسلامیہ کا کہنا تھا کہ 19 سالہ مسلم بیرونی جنگجو کا روپ دھار کر شام آ کر دولت اسلامیہ میں شامل ہوئے تھے۔ تنظیم کا کہنا تھا کہ بعد میں مسلم نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے لیے کام کرتے ہیں۔ تاہم اسرائیل میں مسلم کے خاندان نے اس کی تردید کی ہے۔ مسلم کے والد سعید مسلم نے کہا، دولت اسلامیہ ایک مقصد کے تحت یہ سب کچھ کر رہی ہے، وہ ساری دنیا کو ڈرانا چاہتی ہے۔ انہوں نے فروری میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرا بیٹا بے گناہ ہے، دولت اسلامیہ نے اسے اس لیے موساد کا ایجنٹ قرار دیا ہے کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا سن 2014 میں سیر و سیاحت کے لیے ترکی گیا تھا اور جب وہ رقہ میں تھا تو ان دونوں کی آپس میں بات چیت ہوئی تھی۔ رقہ شمالی شام کا شہر ہے اور یہ دولت اسلامیہ کا گڑھ ہے۔ شام جانے کے چند ماہ بعد دولت اسلامیہ سے وابستہ ایک آن لائن میگزین نے ان کا انٹرویو شائع کیا تھا جس میں انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ انہیں اسرائیل نے تنظیم کی مخبری کے لیے بھیجا تھا۔
فراز ہاشمی پیش کر رہے تھے بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ۔ اور عراق میں سرکاری فوج اور ملیشیا نے شمالی شہر تکریت کے ارد گرد گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ تکریت کا مرکز اب بھی دولت اسلامیہ کی کہلانے والی شدت پسند تنظیم داعش کے قبضے میں ہے۔ امریکہ کی زیر قیادت مغربی اتحاد کی ہوائی طاقت کی بھی معاونت حاصل ہے عراق کے افواج کو۔ تقریب پر قبضے کے بعد کیا عراق میں حالت بہتر ہو جائیں گے؟ میں نے اس سلسلے میں دلاور یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور کے پروفیسر ڈاکٹر مقدر خان سے بات کی۔
سیکریٹ پہ جو اسالٹ ہو رہا ہے وہ کافی کوآرڈینیٹڈ ہے اور کافی کمپلیکس کوالیشن ہے، یعنی عراقی جو شیعہ بھی ہیں، ایران بھی ہیں، حزب اللہ کے بھی پراکسیز ہیں وہاں، پھر ویسٹرن ایئر سپورٹ بھی حاصل ہے تھوڑا بہت.
اس میں سنے کرد بھی ہیں اور سنی ٹرائبز بھی ہیں کچھ؟
جی ہاں، کردش ٹرائبز بھی ہیں، یہ عرب سنی ٹرائبز ہیں جو شروع میں امریکہ کے ساتھ فلوجہ میں القاعدہ کے ساتھ کوآپریٹ کیے تھے، ان کو سنس آف دا سوائل کہتے ہیں، ان میں سے ہاں بعض لوگوں کو پھر انوالو کیا گیا. لیکن اگر یہ کوالیشن اگر ٹکٹ جیت بھی جاتا ہے تو پھر اس کو گورن کیسا کرے گا؟ اس کی ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور ویسٹرن ملکوں کے بیچ میں تھوڑا بہت کوآرڈینیشن ہو رہا ہے، اور شیعہ اور سنی فائٹرز کے بیچ میں بھی پہلی بار عراق میں کہ کوآپریشن ہو رہا ہے. کہ آئسس ایک اتنی بری بلا ہو چکی ہے کہ سنی اور شیعہ عراق میں جو پچھلے تقریباً 10 سال سے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں وہ مل کر آئسس سے لڑ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا پروگرس ہوگا وہ بالکل کلیئر نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کرائسس عراق میں جو پیدا ہوئی تھی اس کی وجہ ہی یہ تھی کہ نوری المالکی کے انڈر کوئی پولیٹیکل سولوشن شیعہ اور سنی میں
نظر نہیں آتا. لیکن ڈاکٹر صاحب، اب محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شاید کافی لوگوں نے سبق بھی حاصل کیا ہے، کافی تعاون بھی اب ہو رہا ہے، تو اب کیا امکان نظر آ رہا ہے کہ کرد ہیں، ازدی ہیں، ترکمان ہیں، عرب ہیں، ان سب میں اتفاق رائے سے کوئی حکومت کا ایک فارمولا بنتا نظر آ رہا ہے؟
نہیں، بہت مشکل ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ اسالٹ کے بعد جو کردش فائٹرز ہے اگر ان کی پوزیشن تھوڑی بھی مضبوط ہو جاتی ہے تو وہ ترکی کو ایکسپٹ نہیں ہوگا کہ کردش فورسز اتنے مضبوط ہو جائیں اس علاقے میں، کیونکہ یہ جو کوبین سے جب مسئلہ شروع ہوا تھا تو کئی کردش فائٹرز ترکی سے وہاں جا کے ان کے ساتھ لڑے تھے، تو ان کے پاس اب ہتھیار بھی آ رہے ہیں، تو وہ ترکش جو کردش فائٹرز ترکی میں ہیں وہ ان کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہیں بنسبت آئسس کے. دوسری چیز یہ ہے کہ آئسس کافی فلوئڈ چیز ہے، مطلب اگر وہ ٹکریٹ سے اگر نکل جاتی تو وہ دوسری جگہ اپنے امبر پاورز میں دوسری جگہوں پر وہ اب مضبوط ہو جائے گا اور وہ موو ہوتے رہے گا، مطلب وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی ایک جگہ میں.
خود عراق کے اندر کوئی اتحاد اور اتفاق رائے ابھرتا نظر آئے گا مستقبل میں آپ کو؟
نہیں، عراق تو ابھی تو ایک قسم سے ڈیپینڈنٹ ہے، وہاں پہ جو ملٹری کوآرڈینیشن وغیرہ جو اچیومنٹ جتنے بھی ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ اس سال آئسل کا بغداد کی طرف اور اربل کی طرف ایکسپینشن جو روکا گیا ہے تو وہ سب فورن فورسز کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں عراقی لیڈرشپ کا کوئی رول نہیں ہے، عراقی سیکورٹی فورسز کا بھی اتنا بڑا رول نہیں ہے. سیکورٹی اگر کنٹرول میں آ بھی جاتا ہے یہ جو کوالیشن ہے تو اس کی گورننس کس کے ہاتھ میں رہے گی وہ دیکھنے کے لائق ہوگا، کیا وہ بغداد سے اس کو گورن کریں گے؟ تو پھر مطلب اٹ از ناٹ ویری کلیئر کہ وہ جو پولیٹیکل ٹریک ہے اس کو جب تک وہ موو نہیں کریں گے یہ گراؤنڈ کے جو پرابلمس ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتے.
آپ نے کہا کہ داعش یا آئی ایس جو ہے یہ ایک فلوئڈ سے فورس ہے، کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے گی، تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تنہا عراق میں فوجی کارروائی کافی نہیں ہے جب تک کہ ان کا پیچھا شام کے شمالی علاقوں میں نہ کیا جائے.
آپ شام بھی چھوڑ دیں، ان کی اپوزیشن لیبیا میں بھی مضبوط ہو گئی ہے آئی سی ایس کی، اور پچھلے ہفتے بوکو حرام نے ان کے ساتھ بیعت کر لیا ہے. بوکو حرام کے ساتھ زیادہ کوآرڈینیشن نہیں ہے، لیکن اگر آئسل کی لیڈرشپ کہیں بھاگنا چاہتی ہے سیریا اور عراق کے باہر تو پھر ان کو نائجیریا جیسی جگہ ہے وہاں پہ وہ بھاگ سکتے ہیں، وہاں پہ ان کو ریفیوج مل سکتا ہے. اگر آپ 1990s میں ماڈل دیکھے تھے جو القاعدہ جو مضبوط ہو کے اسٹرانگ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کو افغانستان ایک ٹیریٹری مل گئی تھی جہاں پہ وہ ٹرین وغیرہ کر سکتی تھی، جب امریکہ افغانستان ان سے چھین لیا تو وہ ایک ورچوئل افغانستان انٹرنیٹ پہ بنا لیے، جہاں انٹرنیٹ پہ ریکروٹ کرتے تھے. لیکن یہ جو آئسس ہے، آئسس کے پاس 4 افغانستان ہے اور انٹرنیٹ بھی ہے، تو وہ انٹرنیٹ کے تھرو ویسٹ سے ریکروٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے ٹریننگ اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے اب تقریباً 4 ملک میں ان کو جگہ مل گئی ہے، عراق میں، سیریا میں، لیبیا میں اور نائجیریا میں.
یہ تھے امریکہ کی ڈیلاویئر یونیورسٹی کے ڈاکٹر مقتدر خان. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قدامت پسند ضلع سوابی سے تعلق رکھنے والے گل علی اسماعیل نے خواتین میں برابری کا شعور پیدا کرنے کے لیے اب سے 12 برس پہلے ایک تحریک شروع کی تھی تاکہ انہیں ترقی کے بہتر مواقع میسر آ سکیں. اس تحریک کی وجہ سے گل علی کو کئی ایوارڈز ملے ہیں. کل ہی انہیں دولت مشترکہ کی تنظیم کا بھی ایوارڈ ملا. یہاں لندن میں انہوں نے ایوارڈ وصول کیا، اسی بہانے وہ بی بی سی اسٹوڈیو میں بھی آئیں تو میں نے ان سے بات چیت کی.
چیلنج صرف ملا نہیں ہے, ملا تو ہے ایک بہت بڑا چیلنج, جس کو جہاں بھی عورتوں کے حقوق کی بات ہوگی, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوگی, پنجاب میں ہوگی, سندھ میں ہوگی, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کو کمتر تصور کیا جاتا ہے اور مرد کو عورت کا مالک تصور کیا جاتا ہے. اکثر ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہاں عورت کی عزت ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ وہ ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے. کبھی ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ عورت کی عزت ہونی چاہیے کیونکہ وہ ایک انسان.
سوابی جیسے علاقے میں اور کراچی جیسے علاقے میں, دونوں میں تقریباً عورت کے ساتھ ایسا ہی ایک رویہ ہے, لیکن سوابی میں زیادہ قطب امت پسند لوگ ہیں, تو وہاں پہ بڑا چیلنج کیا ہے؟
چاہے کراچی ہو یا سوابی ہو, چیلنج ایک ہی ہے, لوگوں کا رویہ جو یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ عورت ایک برابر انسان ہے اور اس کے برابر کے حقوق ہیں.
یہاں پہ لندن میں, کراچی میں, اسلام آباد میں اور سوابی میں, اگر چار جگہوں پہ موازنہ کریں تو عورت کا چیلنج کیا ہے؟ لندن میں بھی وہی چیلنج ہے جو سوابی میں ہے.
میں اس لیے اس کو ایک جیسا نہیں تصور کرتی کیونکہ لندن میں قوانین موجود ہیں, ایک نظام موجود ہے جو عورت کو تحفظ دیتا ہے.
حقوق کی ذمہ داری یہاں پہ مختلف ہیں.
بالکل, ایک تو جو عورت کے حقوق کی ذمہ داری ہے وہ معاشرے کے رویے کے اوپر منحصر نہیں ہے. ریاست وجود رکھتی ہے اور ریاست عورت کے حقوق کی تحفظ کر رہی ہے. جو دوسری بڑی تبدیلی ہے وہ یہ کہ یہاں لندن کے لوگ, کیونکہ یہاں ان کی تعلیم ایسے کی گئی ہے, معاشرہ ایسے تربیت پایا ہے کہ یہاں پر لوگوں کے رویے ایسے ہیں کہ جو عورت کو کافی حد تک برابر تسلیم کرتے ہیں. لیکن اگر میں پاکستانی معاشرے کی بات کروں, ہم لوگ کو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ صنفی برابری پر زیادہ یقین رکھتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان کے ان پڑھ دیہاتی لوگ شاید صنفی برابری پر زیادہ یقین رکھتے ہیں مقابلے میں ان لوگوں کے جو زیادہ تعلیم یافتہ ہیں.
یعنی آپ کے خیال میں شہروں میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ دیہاتی لوگوں سے زیادہ عورت پر ظلم کرتے ہیں؟
تقریباً ایک جیسا رویہ ہے, چاہے ان پڑھ ہے کوئی یا پڑھا لکھا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں شاید وہ عورتوں کے اوپر کم تشدد کرتے ہیں. آپ پاکستان کی یونیورسٹیوں کی مثالیں دیکھیں, یونیورسٹی کا وائس چانسلر, یونیورسٹی کے پروفیسرز مجرم پائے گئے ہیں, اسٹوڈنٹس اپنی جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو ہراسمنٹ میں, جنسی ہراسانی میں ملوث پائے گئے ہیں. تو اگر تعلیم پیرامیٹر ہے کسی کو اچھا کہنے کے لیے, تو پھر تو کوئی پروفیسر, کوئی لیکچرر, کوئی یونیورسٹی کا وائس چانسلر کبھی یونیورسٹی میں لڑکیوں کے ساتھ جنسی ہراسانی میں ملوث نہ پایا جاتا. مجھے اسکول میں پڑھایا گیا اصغری اور اکبری. اصغری بہت اچھی لڑکی تھی کیونکہ وہ ایک انتہائی تابع دار لڑکی تھی, اور اکبری ایک انتہائی بری لڑکی تھی کیونکہ وہ کسی کی بات نہیں مانتی تھی. تو یہ اکبری اور اصغری کے چیپٹرز پڑھنے والے جو لوگ ہوں گے, میں ان سے یہ امید نہیں رکھتی کہ مختلف سوچ
پڑھ رہے ہیں, اس سے ایک ایسا ذہن بن رہا ہے ایک مرد کا ہمارے معاشرے میں جس میں عورت کی حیثیت برابری کی سطح پہ قبول ہی نہیں کی جاتی.
بالکل, یونیسکو نے ریسرچ کی پاکستان کے تعلیمی نظام کے اوپر کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ معاشرے کا جو رویہ ہے صنفی ڈسکریمنیشن کے حوالے سے جو رویہ ہے وہ اس کو ریپلیکیٹ کر رہا ہے. کیونکہ ہماری کتابوں میں ہمیں کبھی رول ماڈلز لڑکیاں نہیں پڑھائی جاتی, بینظیر کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا, خواتین پائلٹ کے بارے میں نہیں پڑھایا جاتا.
یہ آپ نے بڑا اچھا اشارہ دیا کہ جو نظام تعلیم ہے وہ صنفی امتیاز کو بڑھا رہا ہے, اس کو آپ کی اویئرنیس کی تحریک روک سکے گی؟
میرے خیال میں روک سکتی ہیں, کیونکہ ہم جو پروگرام تربیت دیتے ہیں مرد کا
رویہ تو نہیں بدلے گا, اس سے
بدلے گا, ضرور بدلے گا. جب ہم لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک عام تاثر یہ ہے کہ کیونکہ مرد ذمہ دار ہے, کیونکہ مرد برا ہے, اس لیے مرد کے ساتھ کام کرو, اس کا رویہ تبدیل کرو, پھر تبدیلی آئے گی. یہ جو نظام ہے جسے ہم نظام پدرشاہی کہتے ہیں یا جو امتیازی سلوک کا رویہ ہے, میرے خیال میں اس میں مرد اور عورتیں دونوں برابر شامل ہیں. یہ رویے پروموٹ مرد اور عورت دونوں کرتے ہیں. میرے خیال میں معاشرہ لڑکیوں کے آگاہی سے تبدیل ہوگا, اس لیے کہ جب میں نے 16 سال کی عمر میں کام شروع کیا اور میں اپنی دوستوں سے, سہیلیوں سے بات کرتی تھی, تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر لڑکیاں یہ مان چکی ہیں کہ ان کی حیثیت کم تر ہے, اور لڑکیاں ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں سے کم تر ہی رہیں گی, اور ان کے بھائیوں کے ان کے اوپر زیادہ حقوق ہوں گے, ان کے شوہر کے اوپر زیادہ حقوق ہوں گے. تبدیلی تب ہی آئے گی جب لڑکیاں یہ مان جائیں گی کہ وہ برابر کی انسان ہے. جب ہم مانیں گے کہ میں برابر کی انسان ہوں, پھر میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤں گی. لیکن میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں ایک دن ایسا ہو جائے گا کہ سارے مرد اکٹھے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ جی بہت مار پیٹ لیا عورت کو, بہت اس کے اوپر پابندیاں لگا دی, اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی پاور گیو اپ کرتے ہیں اور آج کے بعد پاکستان میں صنفی برابری ہوگی. कभी दुनिया में हुआ नहीं। दुनिया में तब्दीली तब आई है जब औरत ने अपने लिए आवाज उठाई है। आप जानते हैं कि मगरिब में औरत के पास वोट का हक नहीं था, मर्द नहीं उठे थे औरत को वोट का हक देने के लिए। मर्दों ने तो मुखालिफत की थी, औरतें उठी थी, औरतों ने सफ्रगेट्स के नाम
की
थी। बिल्कुल, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि जो सनफी बराबरी की तहरीक है इसमें दोनों का शामिल होना जरूरी है, लेकिन आवाज औरत को खुद उठानी होगी, औरत को पहले बोलना पड़ेगा।
ये थी पाकिस्तान की सुबह खैबर पख्तूनख्वा की गुलाले इस्माइल, और इसके साथ ही आज के सैरबीन का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आज सैरबीन के एडिटर थे जाफर रिजवी, प्रोड्यूसर थी नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे रॉबिन श्रॉयडर, और इस्लामाबाद से तकनीकी मुआवनत दी थी सरारुल हक ने। सकलैन इमाम को तमाम साथियों समेत इजाज़त दीजिए, मगर आखिर में खबरों का खुलासा सुनिए नुखबत मलिक से।
पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में रेंजर्स ने सियासी जमात MQM के मरकजी दफ्तर पर छापा मारकर सजा याफ्ता अफराद को गिरफ्तार करने और असलहा कब्जे में लेने का दावा किया है। सूबे बलोचिस्तान की मच जेल में हुक्काम ने तस्दीक की है कि वहां कैद MQM के कारकुन सौलत मिर्जा के डेथ वारंट उन्हें मौसूल हो गए हैं। रूस में हिजब इख्तलाफ के रहनुमा बोरिस निमित्सोव पर गोली चलाने वाले मरकजी मुश्तबा मुलजिम का कहना है कि उससे जबरदस्ती इस कत्ल का एतराफ करवाया गया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने रूस पर जंग बंदी के माहदे के बावजूद मशरकी यूक्रेन में बागियों को मुसल्लह करने और तरबियत देने का इल्जाम आयद किया है। इराकी हुक्काम के मुताबिक तिक्रीत के शमाल मशरकी हिस्से का बेशतर इलाका दौलत इस्लामिया के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। ये BBC उर्दू सर्विस है।